کتاب ہے روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، جو کہ میرے پیر و مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کی تالیف ہے، جس کے اندر روحانی بیماریاں روحانی بیماریوں کا تعارف ہے اور ساتھ میں اس میں علاج بھی ہے. یہ مضمون غیبت سے متعلق. میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ بیماری بھی نہایت عام ہو رہی ہے، غیبت اور بدگمانی. اکثر صلحاء میں بھی غیبت کا یہ سلسلہ چل پڑا، ہر ایک دوسرے پر تنقید اور اپنی فوقیت کا سکہ اپنے مصاحبین پر بٹھانے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح بدگمانی کی بیماری بھی عام ہو رہی ہے، اور تمام جھگڑوں کی بنیاد اور قلب کی تشویش اور پریشانی کا سبب عموماً غیبت اور بدگمانی ہے. غیبت کا گناہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی برائی ہمارے کسی مسلمان بھائی کے اندر ہو، اس برائی کا تذکرہ کرنا. غیبت کے گناہ یہ ہے کہ کوئی گناہ کی عادت ہمارے کسی مسلمان بھائی میں ہو، اس کا تذکرہ کرنا. یا بعض لوگوں کو کوئی اللہ کی طرف سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے، مثلا کسی کی آنکھ میں کچھ ہے، کسی کی چال میں کبھی کچھ ہوتا ہے، یا اس کا رنگ میں فرق ہے، تو اس کی آنکھ کے بعض لوگ زبان سے تو کچھ نہیں کہتے کسی کو، لیکن جیسے مثلا کسی کی آنکھ میں کوئی خرابی ہے تو اب بتائیں گے کہ فلاں آدمی ہے نا وہ، تو یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت ہے. اسی طرح ہاتھ کا اشارہ، یا بعض لوگوں کو اپنے کوئی نہ کوئی ایک عجیب سی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ ہلا کر یا کوئی چہرہ ہلا کر یا کچھ ہے کسی کو کوئی ایسے، بعض لوگ عجیب عجیب انداز سے کرتے ہیں، ایک عادت ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اس کی نقل اتارنا، اس کی کسی کام کی یا حرکت کی، تو میرے پیارے دوستو یہ بھی غیبت کے گناہ میں شمار ہو، اس کو بھی غیبت کا گناہ کہا جاتا. اور عموماً اس کی نقل تو مقصد اس کی توہین ہی ہوتی، اور اس کی برائی بیان کرنا یہ مقصود ہوتا ہے، تو یہ بھی غیبت کے گناہ کے اندر آئے گا، جیسے اس کی چال ہے وغیرہ. تو یہ غیبت کا گناہ اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریتموہ. عجیب عنوان ہے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ اور وہ بھی مردہ ہو، یقیناً تم اس کو پسند نہیں کرو گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو کسی مردہ کی غیبت کی، جس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن ایک آدمی زندہ ہے اور اس کی غیبت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردہ کیوں فرمایا؟ تو میرے مرشد دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. اگر سامنے ہوتا نا، اگر سامنے ہوتا تو ہماری کیا مجال تھی کہ ہم اس کی برائی کر سکتے، چونکہ وہ موجود نہیں ہے، لگا اس لیے گویا کہ وہ مردے کی طرح. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس کی موجودگی میں اس کی موجودگی میں برائی کرتے تو جیسے زندہ آدمی ہوتا ہے، وہ زندہ آدمی اس کی جب کوئی بات پیش کرے تو آگے سے دلیل دیتا ہے یا کوئی آگے سے جواب دیتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے، لیکن وہ مردہ ایسا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو مردہ فرمایا. لیکن تشبیہ کیسی عجیب تھی کہ تم اس کو پسند نہیں کرو گے. گویا کہ ایک مسلم میرے شیخ نے ایک بات اور فرمائی عجیب، فرمایا کہ ایک باپ ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے، برائی والا، شراب پیتا ہے، چرس پیتا ہے، نشہ کرتا ہے اور آوارہ گردیاں کرتا ہے. اگر اس باپ کو محلے، اس بچے کو کوئی محلے والا اس کی برائیاں کرے باپ کے سامنے، تو باپ اس کو پسند کرتا ہے؟ یہاں تک کہ اگر اپنا سگا بھائی بھی، یعنی اس لڑکے کے بھائی بھی
اگر باپ کو کچھ کہنا ہے تو باپ ناراض ہوتا ہے،
باپ چاہے بیٹے کو کچھ بھی کہتا رہے، لیکن اگر کوئی اور اس کو کچھ کہے تو باپ کو شدید تکلیف ہوتی ہے اور باپ بہت ناراض ہوتا ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جو محبت ہے، اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی برائی پسند نہیں ہے کہ جگہ جگہ ہوٹلوں میں اور دوسری جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا جائے. اس لیے غیبت کا گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کا جو گناہ ہے وہ زنا سے بھی زیادہ ہے، اشد ہے، اس کی شدت زنا سے. آج ایک مسلمان کو بولے ہاں بھائی زنا کرو گے، توبہ توبہ کیا بات کرتے ہو. یعنی ہم زنا کو تو ہمارے اندر یہ تصور ہے کہ توبہ اللہ معاف کرے، زنا نہیں بھائی توبہ، لیکن ہماری مجلسیں ہماری محفلیں غیبت سے بھری پڑی ہیں. اگر ہم حقیقت پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہو جو غیبت کے گناہ سے خالی ہو، یہ عالم. تو میرے پیارے دوستوں، اب زنا کرنے کو ہم تیار نہیں اور غیبت کا گناہ کرتے ہیں، اور پھر اوپر سے اگر میرے شیخ فرماتے ہیں کوئی منع کرے کہتے ہیں ارے مولوی صاحب سچ تو کہہ رہے ہیں، واقعی وہ برا کام کرتا ہے. ارے بھائی غیبت اسی کا نام ہے کہ ایک برائی کسی مسلمان بھائی کے اندر موجود ہے اور اس برائی کا تذکرہ کرنا یہ غیبت ہے. اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور پھر اس کا تذکرہ کیا، تو میرے پیارے دوستوں پھر تو یہ بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ، یہ بہتان ہے جو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ. اچھا بعض لوگ ایک عجیب دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو برائی جو پیش کر رہے ہیں نا اس کی اصلاح کے لیے بتا رہے ہیں. تو میرے پیارے دوستوں کتنی عجیب بات ہے کہ جس آدمی کی اصلاح کرنی ہے اس کو بتاتے نہیں کہ جناب والا آپ ایسی حرکت نہ کریں، آپ ایسا کام کرتے ہیں، اس کو تو ہم بتاتے نہیں ہیں، ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. اور جس کے اندر وہ برائی موجود ہے، جس کے اندر وہ کمی موجود ہے، اس کو ہم بتاتے نہیں ہیں. تو یہ کیسی عجیب اصلاح ہے کہ جس کو اصلاح کی ضرورت ہے اس کو بتاتے نہیں، ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. یہ کتنی عجیب سی اصلاح. اور پھر اصلاح کا طریقہ یہ تھا کہ مرید کی غیبت کرنا شیخ سے جائز ہے، مرید کی غیبت کرنا شیخ سے جائز ہے، شاگرد کی غیبت کرنا استاد سے جائز ہے، اور بیٹے کی غیبت کرنا باپ سے جائز ہے. اس لیے کہ باپ بیٹے کی اصلاح کر سکتا ہے، استاد شاگرد کی اصلاح کر سکتا ہے، شیخ مرید کی اصلاح کر سکتا ہے. لہذا یہ غیبت تو سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں اس سے مقصود ہے کہ اصلاح کرنا، کیونکہ انسان شیخ کو بتا رہا ہے تو شیخ کو بتانے کا مقصد ہے کہ اس کے مرید کی اصلاح کی جائے، اور استاد کو بتا رہا ہے تاکہ وہ اپنے شاگرد کی اصلاح کرے، باپ کو بتا رہا ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کی اصلاح کرے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو چھوڑ کر ساری دنیا کو کاتے پھرنا، اس کا مطلب ہے ہمارا مقصد اصلاح تو نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد حقیقت میں ذلیل کرنا ہے اور کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ میرے کسی بندے کی جو ہے وہ برائیوں کو جگہ جگہ ہوٹلوں میں اور محفلوں میں بیٹھ کر کیا جائے. اب غیبت کے گناہ کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، اس کا یعنی اطلاع اور اس میں جو عام طور پر رہتا ہے اس کی وجہ، ایک مرض تو ہے زیادہ بولنے کا، کیونکہ جو آدمی زیادہ بولے گا تو لازمی غیبت کرے گا، اس نے تو زبان چلانی ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے بواسیر اور ایک تو ہوتا ہے منہ کا بواسیر، تو جس طرح سے اس میں خون نہیں ٹھہرتا یا ہوا نہیں ٹھہرتی، اسی طرح سے ان کی زبان نہیں رکتی. اس لیے کہتے ہیں یہ بھی ایک قسم ہے. ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا تھا، وہ ٹرین میں جا رہا تھا، اب ان کو چڑھی مستی، لڑکی نے کہا مجھے یہاں مچھر نے کاٹ لیا، اس نے وہاں چمہ لے لیا، اس نے کہا کہ مجھے یہاں بھی مچھر نے کاٹ لیا، اس نے وہاں بھی لے لیا. ایک چاچا جی بیٹھے تھے، تپے بیٹھے تھے ان کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر، اس نے کہا بیٹا تم بواسیر کا بھی علاج کرتے ہو؟ تو یہ جو اب زیادہ جس آدمی کو زیادہ بولنے کی عادت ہوگی، جس آدمی کو زیادہ بولنے کی عادت ہوگی وہ لازمن غیبت کرے گا. ایک تو زیادہ بولنے کی عادت، اور دوسری زیادہ دوستیاں اور ملاقاتیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ دوستیاں اور ملاقاتیں کسی کام نہیں آتی، کہ انسان ان دوستیوں کی وجہ سے اور ملاقاتوں کی وجہ سے اب کیا اچھا جی ذوق جی تبصرہ کرتے ہیں، آؤ کچھ ڈسکس کریں، کچھ تبصرہ کریں، یار فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یار فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو حقیقت میں میرے پیارے دوستوں یہ جو خیال آرائی ہے اور یہ اپنے خیال کے گھوڑے دوڑانا ہے، تو یہ خیال کے گھوڑے دوڑانا یہ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ فرماتے ہیں میرے استاد اور میرے مربی تھے مولانا اصغر حسین صاحب، میاں صاحب کے نام سے، وہاں اصغر میاں صاحب کے نام سے دارالعلوم کے اندر، دارالعلوم دیوبند کے اندر شیخ التفسیر اور شیخ الادب تھے، یعنی تفسیر پڑھاتے تھے اور ادب. تو فرماتے کہ میں ان کی خدمت میں جایا کرتا تھا، فرماتے وہاں اصغر صاحب عجیب تھے، بڑا تربیت کا انداز، بڑا پیارا. فرمایا کہ ایک دن ہم لوگ آم کھا رہے تھے اور آم بہت لذیذ اور خوب کھائے، تو حضرت نے فرمایا خوب کھاؤ. اور یہ دارالارشاد اصل میں مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، دارالارشاد جو آج کراچی کے اندر یہ حقیقت میں ان کا تھا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کچھ معاملہ کیا اور وہ لے لیا، کچھ ادھار پر تھا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں کچھ رقم حضرت کو بھیجتا تھا تو حضرت جواب میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں نے حضرت پر کوئی احسان کیا ہو. جو عنایت نامہ اور حضرت کی طرف سے جو جواب آتا تھا، جو وہ رقم کی وصولی کا، میں ایسا لگتا تھا کہ رقم بیچ کر میں نے ادھار واپس کیا، تو رقم بیچ کر کوئی حضرت سے احسان نہیں کیا، ایسا جواب ہوتا تھا. اور بڑے عجیب عجیب الفاظ لکھے ہیں. تو مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آم کھا لیے، تو فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب کہ میں لے کر چلا اس کو کہ آم اور چھل کر گٹلیاں پھینک دو. مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ ارے بھائی تمہیں یہ چھلکے گٹلیاں پھینکنی بھی آتی ہے؟ حضرت اس میں کون سا طریقہ ہوتا ہے پھینکنے کا؟ فرمایا نہیں بھائی آؤ ہم تمہیں سکھاتے ہیں. حضرت نے چھلکے الگ کیے، گٹلیاں الگ کی، ایک جگہ تشریف لے گئے، سانس لے کر گئے، تھوڑے تھوڑے فاصلے میں تھوڑی تھوڑے چھلکے ڈال دیے. اس کے بعد آگے چلے تو ایک میدان تھا، اس میدان کے قریب حضرت نے گٹلیاں پھینک دی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران کی کیا معاملہ. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت یہ راز بھی سکھا دیجیے. فرمایا بات یہ کہ جو میں نے چھلکے ڈالے اصل میں یہاں سے بکریاں گزر، تو بکریاں جو ہے وہ چھلکے کھا لیں گی، یہ ان کے کام آ جائیں گے. اور بکھیر کے، یعنی ایک جگہ نہیں ڈالے، تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ڈالے. اس کی جگہ یہ کہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہاں غریب لوگ رہتے ہیں. اب وہ بازے ایسے بھی لوگ ہیں جن بےچاروں کو آم کھانے کو بھی نہیں ملتا. ہمیں اگر ایک جگہ وہ یکجا آم دیکھیں گے، چھلکے دیکھیں گے، تم کو تکلیف ہوگی کہ دیکھو یہاں تو ہمیں تو تھوڑا بھی نہیں ملتا، یہاں کتنا پیٹ بھر کے کھاتے. تو وہاں سے میں فاصلے پر اس لیے ڈالے تاکہ ان کو دیکھ کر پریشانی تکلیف نہ ہو. کہا تھا تو گٹلی کا کیا راز ہے؟ فرمایا گٹلی کا راز یہ ہے کہ وہاں پر بچے کھیلتے ہیں، تو یہ گٹلیاں ان کے کھیلنے کے کام آ جائیں. اللہ حافظ. یعنی آپ سوچیں آم پھینکنا، آم کے چھلکے، آم کی گٹلیاں، اس کا بھی ایک طریقہ ہوا. یہ ہے اللہ والوں کی کہ ایک کتنی نظر چھوٹی چھوٹی بات پر. مفتی شفیع صاحب ان کا دوسرا واقعہ سناتے جو میں غیبت کے متعلق سنانے لگا تھا. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مولانا حضرت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت نے فرمایا کہ آج ہم عربی میں گفتگو کریں گے. عربی میں گفتگو شروع کر دی. اب انسان اردو میں بات کرتا ہے اپنی بادری زبان میں تو بے تکلف بات کرتا ہے، اب عربی میں بات کرے تو ظاہر بات ہے تھوڑا سا ذہن پر زور اور تکلف کرنا پڑتا ہے. کہتے ہم تھوڑی دیر بات کریں پھر خاموش، پھر کوئی ضرورت کی بات کریں پھر خاموش. اسی طرح سے یہی ہوتا رہا. خیر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس دن الغرض یہ کہ بہت کم گفتگو ہوئی. کہ حضرت جب جانے کا وقت ہے تو میں نے پوچھا کہ حضرت اس کا بھی راز فرما دیجیے کیا. فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اردو میں گفتگو کرتے ہیں تو بے تکلف بات کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی کی شدت ہو جاتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ حضرات تھے جو اپنے گفتگو کے ایک ایک لفظ پر نظر رکھتے تھے، ان کا تصور بھی نہیں تھا. اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کو وہ تعلق اللہ عطا فرمایا کہ یہ بات تصور نہیں تھا کہ گناہ کریں گے، لیکن اپنے نفس کی نگرانی کا اور اپنے دل کی نگرانی کا اتنا اہتمام کہ ہمارے کوئی بات، ہمارے کوئی کلمہ ضرورت کے خلاف بھی نہ ہو. اللہ فرمایا اسی وجہ سے کہ ہمارا کوئی غیبت نہ ہو اور کوئی بات ایسی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ہو، لہذا ضرورت کی گفتگو اور ضرورت کی بات کریں گے. تو یہ ہے وہ حضرات جو، تو پتہ ہی چلا یہ جو دوستیاں یاریاں ہیں، آؤ تبصرے کریں فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے یار، اس کا وہ ایسا ہے. تو میرے پیارے دوستو یہ حقیقت میں یہ چیزیں غیبت کا دروازہ کھولتی ہیں، اور جب غیبت کا دروازہ کھلتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غیبت کے دروازے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اندر بدگمانی کا عنصر بھی آتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے بہتان کا عنصر بھی آ جاتا ہے. اب بدگمانی کیا ہے؟ کہ ایک بات خلاف واقعہ ہو. چلو اس کو ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں. ایک بزرگ نے اپنی مجلس میں فرمایا کہ بھائی دیکھو بدگمانی مت سمجھو، اور حدیث شریف میں آئے کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومن سے نیک گمان کرو. ایک بزرگ اپنی مجلس میں اپنے مریدین کو یہ بات سمجھا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ دیکھو ہر ایک سے نیک گمان کیا کرو. اب وہ بزرگ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک میدان میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کی گود میں ایک آدمی چٹی پہنے لیٹا ہوا ہے اور شراب کی بوتل برابر میں رکھی. مرید نے کہا کہ حضرت آپ ان سے بھی نیک گمان کریں. عورت کی گود میں آدمی لیٹا ہوا اور شراب کی بوتل پاس میں، کیا ان سے بھی نیک گمان کرے؟ فرمایا ہاں ان سے بھی نیک گمان کرو. کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا آؤ چلتے ہیں. اب وہ گئے تو دیکھا وہ جو عورت تھی وہ سمے بڑھیا تھی، تو وہ ایک نوجوان چڈی پہنے آدھا دھڑ اس کا خالی، اور تو اس کو پوچھا کہ اما یہ کیا بات ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا ارے وہ رونے لگی. اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اس کو شدید بخار ہے. اب بخار کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کپڑے پہننا اس کے لیے مشکل. دادے کپڑے اتار دیے، اور یہ میرا بیٹا اس لیے اب ہم جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف، تو رستے میں تھا تھک گئے تھے، تو یہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لٹا دیا. کہا ماں یہ بوتل کیا ہے؟ کہا بیٹا ڈاکٹر نے کہا تھا کوئی بوتل لے کر آ جاؤ، دوائی کے لیے بوتل چاہیے تھی، تو میں وہاں نکلی تو دیکھا یہ بوتل پڑی ہوئی مل گئی، اس کو میں ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس میں بیٹے کی میرے دوائی موجود ہے. میرے مرشد میرے شیخ دعوت برکاتہ فرماتے ہیں یہ واقعہ سنا کر کہ وہ مرید رونے لگا. حضرت واقعی بات یہی ہے کہ اگر کسی بات کی تحقیق کی جائے تو پھر بدگمانی کا عنصر آ ہی نہیں سکتا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں بجائے تحقیق کرنے کے یا بات کو پوچھنے کے اپنی طرف سے وہ فلاں کو دعوت دی وہ پہنچا نہیں. دیکھا ان کا تو نخرے ہی ایسے ہیں، وہ تو آتے ہی نہیں ہیں، ان کے تو نخرے وہ آسمان پر چڑھے ہوئے ہیں بس. اب کیا عود رہے، کیا بات ہوئی، کیا پوچھنے کا، پوچھنا چاہیے کہ بھائی کیا بات ہوئی اور پوچھ لے کہ کیا ہے. تو اس لیے کیا بلکہ ایسا نیک گمان قائم کرے یار ضرور بےچارے کوئی کوئی تکلیف ہو گئی ہوگی، کوئی وجہ ہو گئی ہوگی. میرے مرشد اکثر یہ شعر سنایا کرتے ہیں کہ ضرور کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی، ضرور کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی ورنہ یوں کوئی بے وفا نہیں ہوگا، ضرور کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی ورنہ یوں کوئی بے وفا نہیں ہوگا. یہ سب محبت بھرا شعر نہیں ہے؟ ضرور کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی ورنہ یوں کوئی بے وفا نہیں ہوگا. تو میرے پیارے دوستو اس غیبت کے گناہ سے بچنے کا جو پہلا قدم ہے، وہ پہلا قدم یہ ہے کہ دوستیاں اور ملاقاتوں کو محدود کریں. بچ اور وہ دوستیاں جو کسی کام کی نہیں، وہ ملاقاتیں جو کسی کام کی نہیں. کہ جب انسان گفتگو اور ملاقاتیں زیادہ کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ غیبت کے دروازے کھلیں گے. اور کم بولنے کی عادت ڈالنا، ضرورت کی عادت ڈالنا یہ کام کی چیز ہے. اس لیے یہ غیبت کا گناہ یہ ایسی چیز ہے گویا کہ ہم عبادات کر کے جو انوارات کماتے ہیں نا، یا عبادات کر کے جو نیکیاں کماتے ہیں، اصل میں غیبت کر کے اپنی نیکیاں اس کو دیتے ہیں جس کی غیبت کی جاتی ہے. یعنی کتنے عجیب باتیں کمائے ہم اور اڑائے کوئی اور. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ فرماتے ہیں کہ اگر میں غیبت کرتا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا تاکہ میری نیکیاں تو میری ماں کو ملے، یعنی کماؤں میں اور کسی اور کو دے دوں. دادا ایک بزرگ کا واقعہ میرے مرشد نے سنایا، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کی کوئی آدمی غیبت کیا کرتا تھا، تو وہ بزرگ اس کو تحفے بھیجتے تھے. اب اس نے تحفے ہدیے ملتے, کچھ عرصے کے بعد اس کو شرم آئی, یار کہ دیکھو میں کیسا بے شرم آدمی ہوں, میں غیبت کرتا ہوں اور ان کو دیکھو کتنی مہربانی کرتے ہیں, تحفے بھیجتے ہیں. دادا میرے مرشد فرماتے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس آدمی کو شرم آئی, اس نے جو ہے غیبت کرنا چھوڑ دی. ادھر بزرگ جو تحفے تھے وہ تحفے دینا چھوڑ دی. تو اس نے آیا خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ کیا آپ پہلے عنایت و مہربانیاں فرمایا کرتے تھے, وہ عنایت و مہربانیاں بند فرما دی. فرمایا کہ بھائی بات یہ کہ تم بھی مجھ پر عنایت کرتے تھے, میں تم پر عنایت کرتا تھا, کیونکہ حدیث شریف میں آئے کہ بدلا دو, کوئی آدمی تحفہ دے تم بھی اس کے بدلے میں تحفہ دو. دادا تم مجھے تحفہ دے بھیجتے تھے اپنی نیکیوں کا, تو اس کے بدلے میں بھی تمہیں تحفہ دے دیتا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اس گناہ سے حفاظت نصیب فرمائے, اور اپنی گفتگو پر گویا کہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, کیا زبان کھول رہے ہیں, کس کے بارے میں کیسا اپنی زبان کھول کر حقیقت میں اپنی نیکیوں کو انبار کو کم کر رہے ہیں. اور آج پتہ ہی چلتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے نیکیاں دی جائیں گی, اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں تو پھر اس کے گناہ ہمیں ملیں گے, یعنی جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں. تو کتنی عجیب سی بات ہے, کیا ہم نے نہیں اور بھرے ہیں, کیا ہم نے نہیں اور بھرے ہم, یعنی وہ گناہ ہم نے نہیں کیے لیکن وہ گناہ ہمیں بھرنے پڑے, اور محنت ہم کریں اور اڑا کے کوئی اور لے جائے. وہ ہمارے ایک دوست سناتے کہ ساؤتھ افریقہ کا واقعہ ہے, وہاں پر ہفتے کے ہفتے جو ہے وہ سیلری وغیرہ اور مزدوری ملتی ہے. ارے ایک آدمی تھا وہ مزدوری کرتا تھا, اپنے کام ملازمت پر جاتا تھا, ایک ہفتے کے بعد وہ جو ہے, اچھا وہاں ڈاکے بہت ہیں, ایک ہفتے کے بعد وہ اپنی تنخواہ لے کر, جمعے کے دن تنخواہ ملتی ہے وہاں پر, جمعے وہ تنخواہ لے کر آ رہا تھا تو راستے میں ڈاکو ملے, انہوں نے وہ پیسے لوٹ لیے. اگلے ہفتے پھر یہی واقعہ ہوا, تو اس نے پھر اپنی بیوی نے جمعے کا آئندہ جمعہ آیا تو اس نے کہا بھائی دیکھو پیسے ذرا کوئی ترکیب کرو, کوئی ایسے کہ پیسے بچا کر لاؤ, اب دیکھو ہمارا قرضے لے لے کر کیا برا حال ہو گیا. اس نے کہا بہت اچھا. اب جب اس نے تنخواہ لی تو اس نے کیا کیا کہ بیکری میں گیا اور وہاں پر ڈبل روٹی خریدی, بن ہوتا ہے بڑا سا وہ, اور اس کو کاٹ کر اندر پیسے ڈال دیے, اب وہ ڈبل روٹی لے کر آ رہے. اب راستے میں ڈاکو مل گئے, اب ڈاکو نے اس کو دیکھا, اس کو روک لیا. اب وہ اس کی تلاشی لے رہے تھے پیسے نکالنے کے لیے, تو ایک ڈاکو کو رحم آیا, اس نے کہا یار دیکھو یہ بےچارے کو ہر ہر ہفتے لوٹتے ہیں, چلو یار آج اس کو چھوڑ دیتے ہیں, آج ڈبل روٹی لے لیتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اسی طرح سے جن کو اللہ دین کے کام کی توفیق کسی بھی درجے میں عطا فرماتے ہیں, اور اسی طریقے سے عبادات کی توفیق جیسے اعتکاف میں بیٹھنے کی, تو اعتکاف والوں کو خصوصاً اس کا بہت اہتمام کی ضرورت ہے کہ اپنی زبان کو قابو کر کے رکھیں, کہ ایسا نہ ہو کہ بجائے کمانے کے, بجائے انڈے ملنے کے ڈنڈے ملے, بجائے انڈے کے ڈنڈے ملے, کہ اتنی محنت سے کمائی یہاں کی اور آخر میں ڈنڈے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں. کیوں؟ اپنی زبان اور غیبت اور ان چیزوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس گناہ سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.